أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم محترم سامعین کرام شہدا فاؤنڈیشن اور غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین جناب حافظ محمد ادریس جب حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جدہ تشریف لائے تو آپ نے ایک تقریب میں روشنی کے مینار کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوست اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی حقیقت اور اس کا شعور عطا فرمایا، اور ہم اس ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اپنی سی کوشش کرتے ہیں کہ اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ ہم سے کوتاہیاں اور لغزشیں سرزد ہو جاتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور گرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اٹھتے ہیں، سنبھلتے ہیں اور اسی راستے پر چل پڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دین حق لے کر آئے، اور اس دین حق کو آپ نے لوگوں تک صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے، عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے پوری انسانیت پر حجت قائم کر دی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، اور خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اپنی اصلی اور محکم صورت میں محفوظ کر دی گئی ہے، اور کسی دوسرے انسان کے اقوال، اس کے احوال اور اس کے عادات و کردار کو اس طرح محفوظ نہیں کیا گیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے کردار کو محفوظ کیا گیا۔ اور اس کی بلا شبہ ایک حکمت ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، یہ بے سبب نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی انسان کا وہ مقام نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ انبیاء کرام کے درمیان بھی آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے کہ آپ قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور آپ کے اس ارشاد کے مطابق کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ جائیں تو ان کے لیے بھی کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ میری شریعت پر چلیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ خود صاحب شریعت پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا درجہ، بڑا مقام تھا، اور العظم پیغمبروں میں ان کا شمار ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بھی دنیا کے اندر آ جائیں تو اسی شریعت کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اسی کے اوپر چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی کتاب قرآن مجید، اس کو تحریف سے محفوظ کر دیا۔ پہلی کتابیں بھی اللہ کی نازل کردہ تھیں، لیکن وہ تحریف سے محروم، تحریف سے محفوظ نہ تھیں، بلکہ ان کے اندر تحریف ہوتی رہی۔ اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کی سیرت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے کہ چلتا پھرتا نمونہ اور چلتا پھرتا قرآن تو خدا حضور تھے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری زندگی جدوجہد کی زندگی ہے، کوئی لمحہ جدوجہد سے خالی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے، آپ کی زندگی ایمان کا مکمل احیاء اور ایمان کا مکمل مظہر ہے، اور آپ کی زندگی اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہیں، یہ ایک پورا تربیتی نظام ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ عربوں کے ہاں نیکی کے کچھ تصورات تھے، اور ان تصورات کو انہوں نے اپنے دلوں میں محکم کیا ہوا تھا، اور اسی کے اوپر ان کا قیادت اور سرداری کا اور خانہ کعبہ کی متولی ہونے اور مجاور ہونے کا دار و مدار تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں کچھ عرصے کے لیے ٹھہرے، پھر مدینہ منورہ چلے گئے۔ مکہ پورے کا پورا مسلمان ہو گیا، لیکن یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ فتح مکہ سے پہلے ایک بڑی تعداد مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کی کفر کی حالت میں تھی. ان لوگوں میں جو اسلام میں داخل ہوئے ان میں بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے جلیل القدر لوگ ہیں, بڑے بڑے صحابہ ہیں, ان میں حضرت ابو سفیان بھی ہیں, ان میں حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی ہیں, ان میں صفوان بن امیہ بھی ہیں, ان میں سہیل بن عمر بھی ہیں. یہ بڑی شخصیات تھیں, حتیٰ کہ اکرمہ بن ابی جہل بھی فتح مکہ کے کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہوئے. یہ لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے معاشرے میں ان کا اپنا ایک مقام تھا, خاندانی لحاظ سے بھی اور اپنے معاشی قوت کے لحاظ سے بھی. خاص طور پر ان میں حضرت عباس بن عبد المطلب جو ہیں ان کو تو کئی لحاظ سے فضیلتیں حاصل تھیں, بڑا ممتاز مقام تھا. ایک تو یہ کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, یہ بذات خود ایک بہت بڑی فضیلت تھی, اور ہاں حضور خود ان کے بارے میں کافی کرتے تھے کہ عباس میرے چچا ہیں, عباس و امی وسن و ابی, میرے چچا ہیں, میرے والد کے بھائی ہیں, میرے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں. بلاشبہ وہاں حضور کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے, چچا تھے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دونوں خاندان نبوت کے افراد تھے, ایک ہاں حضور کے داماد اور چچا داد بھائی, دوسرے ہاں حضور کے چچا, دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے کوئی بات کر رہے تھے تو حضرت عباس کسی چیز پر ناراض ہو گئے. ان کی طبیعت میں جلال بھی تھا اور بزرگی بھی تھی, اور لوگ ان کی اس بزرگی کی وجہ سے ان کا بڑا احترام بھی کرتے تھے, ان کے سامنے خاموش بھی ہو جایا کرتے تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو ہم سے برتر سمجھتے ہو, کیونکہ تم نے ہم سے پہلے اسلام قبول کیا, ہم سے پہلے کچھ جنگیں لڑی, لیکن تم نے اگر جنگیں لڑی اور تم نے یہ سارے کام کیے تو اس کے مقابلے میں ہم نے بھی بڑے کام کیے. جس دور میں تم یہ سارے کام کر رہے تھے اس دور میں ہم ایک ایسا کام کر رہے تھے جو تم نے نہیں کیا. انہوں نے کہا وہ کیا کام آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر, اس کی صفائی, اس کی دیکھ بھال, اور خانہ کعبہ میں آنے والے حاجیوں کی خدمت, اور ان کی رہائش کا, اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. تو یہ کام ہم کرتے رہے, یہ بڑا کام ہے, یہ بڑا نیکی کا کام ہے, اپنی جگہ بلا شبہ یہ بھی نیکی کا کام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ اطمینان نہیں تھا, انہیں یقین تھا اس بات کا کہ ہم جو کام کرتے رہے ہیں, اللہ کے راستے میں ہجرت کی, اللہ کے راستے میں اذیتیں برداشت کی, اللہ کے راستے میں جنگیں لڑی, گلے کٹوائے, مشکلات سے گزرے, مال بھی قربان کیا, جانیں بھی پیش کی, وہ بڑا کام تھا, لیکن وہ ادب کے کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاموش ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب و احترام کی وجہ سے خاموش ہو گئے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ برات میں, سورہ توبہ میں جو آیات جہاد کے بارے میں نازل کی ہیں, انہی آیات کے سلسلے میں یہ آیت بھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کی تعمیر اور ان کی آباد کاری کی بھی تعریف کی ہے, یہ بڑا نیک کام ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ وہی ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے, وہی مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں, وہی مسجدوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, وہی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں, اور مسجدوں کی آبادی اللہ کی عبادت سے اور توحید سے ہے. مسجدوں کی آبادی صرف ان کی تعمیر اور ان کے کمکمے روشن کر دینے سے نہیں ہے, قالین بچھا دینے سے نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ اولئک هم الفائزون. کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ مسجدوں کی تعمیر کرنا اور خانہ کعبہ کی خدمت کرنا اور اس کے اندر جھاڑو دینا اور اس کی اس طرح صفائی رکھنا, یہ ان لوگوں کے کام کے برابر ہو گیا جو اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے, اور اس ایمان کی خاطر پھر قربانیاں اور آزمائشیں ان کے سامنے آئیں اور قربانیاں دیں اور آزمائشوں سے گزرے اور کندن بن کر نکلے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا, ان کے برابر سمجھ؟ لا یستوون عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی ہیں اور ہجرت کی ہے, اولئک هم الفائزون, وہ کامیاب ہیں. اب یہ جواب اللہ کی طرف سے ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ہے. اور اس جواب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کام ہے اس کی نفی تو نہیں کی ہے, یعنی مسجدوں کی تعمیر کی نفی نہیں کی ہے, مسجدوں کی خدمت کو اچھا کام قرار دیا, لیکن جب موازنہ آپ کریں گے تو ظاہر ہے موازنے میں پھر وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. موازنے میں اسی کا وزن زیادہ ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے, آزمائش سے گزرنا, آخرت اور توحید کے اوپر محکم رہنا, قائم رہنا, آزمائشوں کے درمیان متزلزل نہ ہونا, اسی کا مقام و مرتبہ ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تعریف فرمائی, اللہ دینا آمنوا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد جہاد کیا، مال بھی پیش کیا، جان بھی پیش کی، اللہ کے ہاں تو درجہ بلند انہی کا ہے. یہ ایک پورا نظام ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسلام صرف عقائد کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پورا نظام ہے. اس نظام کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اپنی انفرادی زندگی کے اوپر، اس کو اللہ کی زمین کے اوپر نافذ کرنا، انسانیت کے اوپر اس کو نافذ کرنا، اس کے لیے جو رکاوٹیں ان کو دور کرنا، اس کے لیے مشکلات میں سے گزرنا، قربانی دینا، یہ سارا اسلام کا اور ایمان کا منشا ہے. اگر کوئی آدمی اس کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ حقیقت یا قرآن کو نہیں سمجھتا ہے. قرآن مجید میں بالکل ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا جب ان کو یہ بات بتائی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ان کو آزمائش سے نہیں گزارا جائے گا، صرف ایمان کے دعوے پر چھوڑ دیا جائے گا؟ دعوی ایمان کے اوپر سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمائش سے گزارا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ معلوم کر لے گا، جان لے گا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا اور پرکھے گا کہ اپنے دعوی ایمانی میں سچا کون ہے اور اس میں جھوٹا کون ہے. کون ہے کہ جس نے ایمان کا دعویٰ کیا پھر اس کے اوپر ڈٹ گیا، اور کون ہے جس نے ایمان کا دعویٰ کیا مشکلات آئیں تو متزلزل ہو گیا؟ جو متزلزل ہو گیا اس کا دعویٰ قبول نہیں ہے. یہ ابتدا میں بالکل بتا دیا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا مزاج اور لوگوں کا ذہن تیار کیا تھا کہ یہ راستہ ہے، اس راستے کے اوپر اس لیے چلنا ہوگا. ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ بھی تربیت کا ایک پورا پروسیس ہے. 13 سال مار کھاتے رہے. آپ کو معلوم ہے کہ مکہ معظمہ میں صحابہ کے اوپر کیا گزری اور کیا بیتی، مردوں کے اوپر بھی، عورتوں کے اوپر بھی، بڑوں کے اوپر بھی، چھوٹوں کے اوپر بھی. آزاد لوگ جو تھے ان کو بھی ستایا گیا اور غلاموں کو تو بے انتہا کھدیڑا گیا. لیکن کیا حکم تھا؟ حکم یہ تھا کف ہوا دیا کون، اپنا ہاتھ روکے رکھو، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جب تک ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے تو تربیت کا یہ حصہ ہے اور یہ تقاضا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اشتعال ہے لیکن اس اشتعال میں صبر کرنا ہے. مار کھانے کا موقع ہے، مار کھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. واقعی مسلاتا وات الزکا، ابھی اس دور میں بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. یہ دور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مشیت اور مرضی کے مطابق متعین کیا گیا تھا. اس دور کے ختم ہو جانے کے بعد حکم ہوا کہ اب نکل جاؤ یہاں سے، اس علاقے کو چھوڑ دو، نکلو اللہ کے راستے میں. یا عبادی الذین آمنوا ان الارض واسعۃ فإیّایا فاعبدون. اے میرے بندو، میری زمین بڑی وسیع ہے، عبادت تو میری ہی کرنا ہوگی. اگر عبادت کرنے کے راستے میں یہاں رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں، یہ زمین تنگ کر دی گئی ہے، تو میری زمین بڑی وسیع ہے، نکل جاؤ. اب گھر بار کی محبت کو اور وطن کی محبت کو قربان کرنا یہ بڑا ایک مرحلہ تھا، اور جن لوگوں نے اس مرحلے سے گزر کر کے اور گھر بار کو اور وطن کی محبت کو ٹھکرا کر اللہ کی محبت کو اختیار کر لیا، تو مسجد کے اندر جھاڑو دینے والے تو ان کے برابر نہ ہو سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند کیا. یہ لوگ پھر اب نکلے اپنے گھروں سے، اور گھروں سے نکل جانے کے بعد جہاں پر انہوں نے جا کر پناہ لی وہاں بھی ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا گیا. یوں ہی یہ لوگ ہجرت کر کے پہنچے، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تو وہاں بھی پیچھے وقت گیا ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے، اور وہاں نجاشی کے دربار میں جا کر بڑے تحفے تحائف پیش کیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام گئے تھے، اور ہاں حضور نے بلکہ ان کو حکم دیا تھا کہ تم ارض الحبشہ کی طرف ہجرت کر لو. فَإِنَّ بِهَا مَلِكٌ عَدُولٌ لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ. وہاں پر ایک عادل بادشاہ حکمرانی کرتا ہے، اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تم وہاں پر چلے جاؤ. حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَخْرَجًا فِي مَا أَنْتُمْ فِيهِ. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے یہاں آسانیاں پیدا کر دے، یہ مشکلات چھٹ جائیں، تو اس وقت تک وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پر رہو. یہ مظلومین اپنا گھر بار چھوڑ کر گئے، لمبا سفر کر کے وہاں پر پہنچے، پیچھے سے ان کو پکڑنے کے لیے لوگ آئے. وہ تو اچھا ہوا ان کی قسمت اچھی تھی کہ جہاز جا چکا تھا اور یہ نہیں پکڑ سکے، ورنہ ساحل پر ہی پکڑ لیتے. جب جہاز وہاں پر پہنچ گیا اور یہ وہاں پر جا کر ایک دور پردیش میں جا کر وہاں پر بےچارے سیٹل ہوئے، تو ان کے پیچھے پھر ایک وقت بھیج دیا گیا کہ ان کو پکڑ کر واپس لایا جائے، اور انہوں نے جا کر نجاشی کے سامنے اپنا کیس پیش کیا، اور نجاشی نے کہا کہ میں تو اس طرح فیصلے نہیں کیا کرتا کہ تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں. انہوں نے کہا ہم تو بزرگوں کی طرف سے آئے ہیں، اور یہ سب چھوکرے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمر کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو آگے ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے لیڈر جو تھے وہ 22 سال کے تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب. 22 سال کا نوجوان لیڈر تھا اس وقت جس کو لیڈر بنا کر بھیجا گیا تھا. تو جب بلایا گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے اس نے انہوں نے کہا کہ دیکھیے بادشاہ نے ہمیں بلایا ہے اور قریش کا وفد آیا ہوا ہے عمر بن العاص کی سرکردگی میں, لیکن ہم سچی بات کہیں گے, اپنے دین کے بارے میں پوری بات کہیں گے, کوئی بات چھپائیں گے نہیں, جو فیصلہ ہونا ہے ہو جائے, ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں, یہ تو اپنے ایمان پر ایسے محکم لوگ ہیں. بادشاہ کے دربار میں گئے اور بادشاہ کے دربار میں جب گئے تو قریش کے سرداروں نے کان میں کہا دیکھا انہوں نے آپ کے سامنے سر نہیں جھکایا, تعظیم کے لیے سر نہیں جھکایا. اور یہ جب بات پوچھی گئی تو حضرت جعفر نے کہا بادشاہ ہم تو پتھر کے مورتیوں کے سامنے سر جھکا دیا کرتے تھے, سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے, ہمارے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہیں, لیکن ہمارے درمیان اللہ نے اپنا نبی بھیجا جس نے ہمیں بتایا کہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکایا جائے, کسی اور کے سامنے نہ جھکایا جائے, ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے. کہا کہ سب ابن مریم کے بارے میں تمہارا کیا ایمان اور کیا عقیدہ ہے. سورہ مریم کی آیات تلاوت کی اور پڑھتے چلے گئے, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. آیات پڑھتے چلے گئے, نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا خدا کی قسم عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ تمہاری کتاب کے اندر کہا گیا ہے اس تنکے کے برابر وہ اس سے نہ زیادہ تھے نہ کم تھے. تم اس ملک میں جہاں کہیں چاہو رہو اور کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کرے گا اور کوئی تمہیں تھریٹ نہیں کرے گا, جہاں جر مرضی رہو اطمینان سے رہو. اور قریش کے سرداروں کو کہا کہ تمہارے تحفے اور ہدیے تمہیں میں واپس کر رہا ہوں, تمہیں مبارک ہوں, مجھے یہ تحفے اور ہدیے نہیں چاہیے اور میں ان کو واپس نہیں کروں گا. اب ان لوگوں کو ان آزمائشوں سے یہ لوگ گزرے, مدینہ کی طرف ہجرت کا جو حال ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اور آپ پڑھیں, اس میں خواتین نے جس طرح سفر کیا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کی کیفیت اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کتنی مشکلات ہیں جس میں سے یہ لوگ گزرے. اور یہاں پر آ کر بیٹھے, مدینہ کے لوگوں نے ان کو اپنے ہاں پناہ دی, لیکن مکہ کے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا, بار بار ان کے اوپر چڑھائیاں ہوتی رہیں, ان کے جانور بگا کر لے جاتے رہے, ان کے چرواہوں کو قتل کرتے رہے, ان کو دھمکیاں دیتے رہے. اور ان میں سے اگر کوئی عمرے کے لیے چلا گیا, ادھر سے کوئی گزرتا ہوا مکہ کے پاس سے گزرا, اس کو پکڑ کر اس کو دھمکیاں دی. یہ ساری کیفیت تھی جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اب جن لوگوں پر ظلم ڈھایا گیا تھا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہتھیار اٹھانے کی اجازت مل گئی ہے, یہ پہلا حکم تھا, ہتھیار اٹھانے کی اجازت مل گئی ہے, اس سے پہلے اجازت نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا حکم آیا اور وہ حکم جو تھا وہ صرف اجازت تک نہیں تھا, اجازت مل گئی ہے دل چاہے تو ہتھیار اٹھاؤ دل چاہے تو نہ اٹھاؤ, نہیں. اب وہ حکم جو تھا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, کافروں سے لڑائی لڑو یہاں تک کہ اللہ کی زمین کے اندر فتنہ ختم ہو جائے, اللہ کی زمین کے اندر کوئی فتنہ باقی نہ رہے. انسانوں پر ظلم ڈھانے والے جو ہیں وہ ظلم ڈھانا بند کر دیں, اگر وہ ظلم بند نہیں کرتے تو ان سے لڑائی لڑو. یہ حکم آ گیا اور اسی حکم کے ساتھ پھر جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو شاندار عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی اس میں اصل فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا تھا. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اگر اللہ کے دین کے مددگار بن کر کھڑے ہو جاؤ گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, ویثبت اقدامکم تمہارے اندر ثابت قدمی پیدا کر دے گا, تمہیں ہمت اور استقامت عطا فرمائے گا اور کافروں کو اللہ ناکام اور خائب و خاسر کر دے گا. اب جنگ بدر میں جب یہ لوگ گئے تو کس انداز میں گئے اور کیا کیفیت تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت نے فتح دی, اس میں شک شبہ نہیں ہے بالکل, لیکن اہل ایمان کا وہ جذبہ جو تھا اس کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ نے اپنی مدد بھیجی. اہل ایمان کا جذبہ بڑا بہت ہی ایمان افروز جذبہ تھا جو آج بھی آپ تاریخ کی گزرگاہوں میں دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے جانا ہے تو صحابہ کرام میں سے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے کہا ہے اور ہم سے مشورہ مانگا ہے کہ اس جانب قریش کا لشکر ہے اور اس جانب قریش کا تجارتی قافلہ ہے, تو آپ ہمیں حکم دیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سے آپ سے نہیں کہیں گے کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, بلکہ ہم تو آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اللہ سے دعا بھی مانگیں, ہمیں حکم دیں جس دشمن کے مقابلے پر لے جانا چاہیں ہم تیار ہیں, ہم آپ کے آگے اور پیچھے اپنی جانیں قربان کریں گے. ہاں حضور نے پھر یہی سوال دہرایا. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے, مہاجرین میں سے تھے. جب ہاں حضور نے دوبارہ یہ سوال دہرایا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے, انصار میں سے تھے, وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے آپ ہم سے انصار سے پوچھ رہے ہیں. فرمایا ہاں. تو کہا جب ہم نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی تو موت پر بیعت کی تھی. قد آتینا کا مواعیدنا مواسی کا نا, ہم نے تو اپنا عہد اور اپنا معاہدہ آپ کے ساتھ جو کیا ہے تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم تو آپ کے تابع کر چکے ہیں اپنے آپ کو, اور آپ اگر سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے, اور آپ جس دشمن کے مقابلے پر ہمیں لے جائیں گے تو کتنی بڑی قوت ہوگی دشمن کی, جب تک ہم میں سے کسی بھی شخص کی جان میں جان ہے اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ زندہ ہیں اور دھڑک رہی ہیں, اس کا دل دھڑک رہا ہے اور اس کی آنکھیں جو ہیں جھپک رہی ہیں, اس وقت تک ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. ہاں حضور نے حضرت سعد بن معاذ کی یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے, چہرے سے خوشی ٹپکی پڑتی تھی, حالانکہ خطرہ بھی بڑا سامنے تھا, لیکن اس جذبے کی قدر آن حضور کے دل میں تھی. یہ جذبہ جن لوگوں کے اندر ہے تو یہ لوگ دنیا میں شکست نہیں کھایا کرتے. آپ اٹھے اسی وقت اپنے ہتھیار لے کر آئے نکلے اور آپ نے کہا چلو چلیں. آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تیار ہوئے ان کی تعداد روایات میں آپ نے پڑھا ہے, معروف ہے 313, اور ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں, اور مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہوا الحمدللہ کہ میں نے رسول رحمت کا سلسلہ جب شروع کیا رسول رحمت تلواروں کے سائے میں, تو یہ 313 نام جو ہیں ان کی تحقیق بھی اور 313 کے 13 نام جو ہیں وہ اس کے اندر لکھنے کا بھی مجھے اعزاز حاصل ہوا. 313 نام موجود ہیں, یہ عظیم المرتبت لوگ کہ جو کفر اور اسلام کی اس پہلی جنگ میں آگے بڑھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. آپ آئیے ذرا دیکھیں کیسے لوگ تھے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر ڈالی تو آپ کو 14 سال کا ایک لڑکا نظر آیا. آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. لیکن کیا لوگ تھے اور کیا جذبہ تھا, تاریخ کا دھارا موڑنے والے اور تاریخ بنانے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, جو تاریخ کے دھارے میں خود بہتے چلے جاتے ہیں وہ بھی بعض اوقات عظیم کام کر جاتے ہیں, لیکن بلند مقام انہی لوگوں کا ہے جو خود تاریخ بناتے ہیں. وہ تاریخ کی پیداوار نہیں ہوتی بلکہ تاریخ ساز ہوتے ہیں. وہ نوجوان کیا کہتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے واپس نہ بھیجئے, دامن پکڑ لیا مضبوطی سے ہاں حضور کا, دامن تو ویسے ہی پکڑا ہوا تھا ان لوگوں نے, لیکن اب ہاں حضور کا دامن پکڑ کر. اور وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے واپس نہ بھیجئے, مجھے اپنے ساتھ لے چلیے, میں شہادت کا متمنی ہوں اور کیا معلوم کہ میدان جنگ میں شہادت میری منتظر ہو. آپ نے فرمایا پھر کوئی موقع آ جائے گا. کہا کہ یا رسول اللہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے, 14 سال کا نوجوان یہ بات کہہ رہا ہے. اب ہمارے ہاں کیا تصور ہے, ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ 14 سال کی عمر کے جو لڑکے ہیں ان کی کھیل کود کا وقت ہوتا ہے, بلا شبہ یہ عمر ایسی ہے کھیل کود کی عمر ہے. ہمارے ہاں تو میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ 40 سال والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی 40 ہی سال کا ہوں نا, ابھی میں ٹھیک ہو جاؤں گا, ٹھیک مجھے ہو جانا ہے. نیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی سوچ نیک ہے, ابھی مجھے فلاں کام کرنا ہے, ابھی مجھے فلاں, ابھی تو میں تھوڑی سی آزادی ذرا حاصل کر لوں, کچھ مجھے فری ہینڈ ملنا چاہیے ابھی. 40 سال کی عمر ہے. اور 50 سال والا کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو ابھی 50 سال کا ہوا ہوں نا, ابھی تو یہ ریٹائرمنٹ کی بھی عمر نہیں ہے. اور 60 سال والا کیا کہتا ہے, ابھی تو میں ابھی ریٹائر ہوا ہوں, ریٹائرمنٹ تک تو میں اور کاموں میں مصروف تھا, ابھی ذرا تھوڑا سا اپنے معاملات کو درست کر لوں تو یہ کام بھی ٹھیک ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے اور فلاں بچے کا بھی یہ ہو جائے اور فلاں, اور اس کے بعد پھر میں ٹھیک ہو جاؤں. 70 سال والا کیا سوچتا ہے, کہتا ہے میں تو بوڑھا نہیں ہوں, ابھی تو 80 سال والے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. گویا کہ یہ ایک تصور اور یہ ایک سوچ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر امت کے افراد کے اندر آج موجود ہے, موجزن ہے. اگر میں یہ بات کوئی افسان بھی کہہ رہا ہوں تو آپ خود میری تصحیح کر دیجئے, اور اگر عملاً یہ بات پائی جاتی ہے اور ذہنوں کے اندر سوچ کے اندر یہ گردش کرتی ہے تو آپ خود اس کے اوپر غور کیجئے کہ یہی ہماری کمزوری اور یہی ہمارا وہن ہے, یہی کمزوری ہے جس نے ہمیں نیچے گرا دیا ہے. ہاں 14 سال والا یہ کہتا ہے یا رسول اللہ پھر کیا پتا موقع ملے کہ نہ ملے, زندگی کا کیا بھروسہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں تم بہت چھوٹے ہو. نوجوان رونے لگا, اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے, اور اس نوجوان کی سفارش کے لیے ایک اور اس سے ذرا بڑی عمر کا نوجوان آگے بڑھا, اور وہ نوجوان جو آگے بڑھا تو ہاں حضور کبھی اس کی بات کو ٹالا نہیں کرتے تھے. اور اس کا عام حضور کے نزدیک بڑا مقام و مرتبہ تھا، اور عام حضور نے اس کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں ایک موقع پر، وہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہے، کسی اور انسان کے بارے میں نہیں. یہ 14 سال کا نوجوان جو ہے، یہ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جی ان کی سفارش کرنے والے ان کے بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت سعد جو اس وقت 20 سال سے کچھ اوپر ان کی عمر تھی، وہ آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بھائی میرے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہوا، ماں باپ مشرک ہیں اور مکے میں ہیں، اور میرے ساتھ ہی اس نے فیصلہ کیا اور بڑا انقلابی فیصلہ کیا، اسلام میں داخل ہوا، پھر ہجرت کر کے آ گیا، اور یہ مجھے بہت عزیز ہے، بہت محبوب ہے، یا رسول اللہ آپ اسے جانے کی اجازت دیجیے. تو حضور نے اجازت دے دی. اب آپ دیکھیے کہ جو بدر کے میدان میں 14 خوش قسمت شہید ہوئے، جنہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، ان میں عمیر بن ابی وقاص بھی ہیں جو بدر کے میدان میں جا کر شہید ہوئے، اور مدینہ کی گلی کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ شہادت میری منتظر ہے. کون بتا رہا تھا؟ دل بتا رہا تھا. دل جو ہے یہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. قرآن حضور نے ارشاد فرمایا ہے، یہ دل جو ہے جسم کے اندر یہ گوشت کا ایک لوتھڑا اور ایک ٹکڑا، یہی فیصلے کرتا ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. جان لو کہ جسم کے اندر، اس سینے کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے، اور اگر وہ فساد زدہ ہو جائے تو سارا جسم فساد زدہ ہو جائے. جان لو یہ دل ہے. بھائیو، دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، دل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. مشینی انداز میں نماز بھی 5 وقت ہم پڑھ لیتے ہیں، دل وہاں نہیں ہوتا، دل کہیں اور ہوتا ہے. ہم ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، وہی الفاظ جو مسنون ہیں، لیکن ان الفاظ کے معنی کے اوپر توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ دل وہاں نہیں ہوتا، دل کہیں اور ہوتا ہے. روزہ بھی ہم رکھ لیتے ہیں، خیرات بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ دل جو ہے، جب تک یہ تزکیہ اس کا نہیں ہو جاتا، جب تک زنگ اس کا نہیں اتر جاتا، اس وقت تک کسی بات میں کوئی لطف نہیں ہے. نہ آپ کی ضرب کاری ہے، نہ آپ کی عبادت کے اندر وہ لطف ہے جو لطف آنا چاہیے، نہ ہم اس حلاوت کو محسوس کر سکتے ہیں جو ایمانی حلاوت کہلاتی ہے، اور جس کا تذکرہ ہمیں حدیث میں جگہ جگہ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ نوجوان یہ کہہ رہا تھا کہ شہادت میری منتظر ہے، تو اس کا دل ہی اس کو بتا رہا تھا. شہادت اس کے دل کی تمنا اور اس کی آرزو تھی، اور اسی کے ساتھ اس نے اپنا دل باندھ رکھا تھا. بھائیو، صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے جذبہ ایمان اور جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد کا تذکرہ کیا جائے. کیا یہ تذکرہ اس وجہ سے کیا جائے کہ ہم تاریخ کے کچھ واقعات کو تھوڑی دیر کے لیے بیان کر لیں، ہمارے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں، ہماری آنکھیں بھی اشک آلود ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم دامن جھاڑ کر چلے جائیں؟ ہاں، یہ ہماری عظیم تاریخ تھی. نہیں، اس وجہ سے تاریخ کو کبھی نہ پڑھیں. اس انداز میں تاریخ کو پڑھنے والے تاریخ سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے. اس انداز سے تو قرآن کو پڑھنے والے قرآن سے بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتے، کہ یہ قرآن ہے جو نازل ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے، اور اس میں واقعات ہیں بنی اسرائیل کے، اس میں واقعات ہیں عاد و ثمود کے، اس میں کچھ واقعات ہیں آسمان کے، کچھ حقائق، کچھ زمین کے حقائق، کچھ سمندروں کی باتیں. نہیں، یہ نہیں. نہ یہ سمندروں کے بارے میں کچھ کہتا ہے، نہ یہ زمین کے بارے میں کہتا ہے. یہ تو سمندروں اور زمین کو کسی عبرت کے سبق آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے بطور استشہاد پیش کرتا ہے. یہ جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اسٹرانومی کی کتاب نہیں ہے، فلکیات کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت اور معزت کی کتاب ہے، یہ تذکیر ہے، یہ یاد دہانی ہے. قرآن مجید کو بھی اسی انداز میں پڑھا جائے تو اس سے حاصل ہوتا ہے، تاریخ کو بھی اسی انداز میں پڑھا جائے کہ یہ واقعات ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں. تاریخ راہیں ہیں زندگی کی، تاریخ راہوں میں بھٹک رہے ہیں ہم، اور ان تاریخ راہوں میں ہمیں روشنی درکار ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ سے ہم روشنی مانگیں، روشنی طلب کریں، اور دل کے اندر یہ جستجو اور آرزو ہو کہ یہ روشنی ہمیں مل جائے، تو بلا شبہ یہاں سے ہمیں وہ روشنی مل جائے گی کہ جو ہماری تاریخ راہوں کو منور کر دے گی. ہم منزل سے ہمکنار ہو کر رہیں گے، ہم ان کے نقشے پا پہ چلنے کی کوشش کریں، وہ نہیں بن سکتے جو وہ تھے، لیکن نقوش پا کن کے ہمارے سامنے ہوں گے؟ انہی کے. کوئی اور نقوش پا ہمارے لیے منزل تک پہنچنے کا مستقل اور یقینی ذریعہ نہیں ہے. منزل تک پہنچنے کی ضمانت اگر ہے تو انہی کے نقوش پا پہ چلنے کی کوشش کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کس صحابی کی مثال آپ اپنے سامنے رکھیں گے؟ مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، 14 سال کے نوجوان کی بھی، 70 سال کے بوڑھے کی بھی، ہر ایک آپ کو روشنی کا مینار نظر آئے گی. ہر ایک سے آپ کو روشنی پھوٹتی ہوئی نظر آئے گی، ہر ایک تاریک راہوں کو منور کرتا ہوا نظر آئے گا. آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، خدا حضور نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں. کسی ایک کی بھی آپ اتباع میں چل پڑیں گے تو آپ منزل سے ہمکنار ہو جائیں گے، کبھی بھٹکتے نہیں پھریں گے، کبھی منزل سے دور نہیں رہ جائیں گے، لیکن چلنا آپ کو ہوگا. آرزوؤں سے نہیں، جدوجہد سے، صرف ایمان کے دعوے سے نہیں، عمل صالح کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں عمل صالح کا ذکر کیا ہے. جہاں ایمان کا تذکرہ آیا آزمائش کا تذکرہ آیا ہے، آزمائش سے یہ لوگ گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں اور صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. دیکھیے آج کے دور میں اگر ہم آج کے دور کا تجزیہ کریں تو ایک صحابی کی مثال ہمیشہ میرے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ہمیشہ میں بطور نمونہ پیش کرتا ہوں اور مدت سے پیش کرتا چلا رہا ہوں. آج کے دور میں جو فتنہ ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے وہ معیار زندگی کا بت ہے. ٹھیک ہے، مجبوریاں بھی بن گئی ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں، معاشرے کی ڈگر ایسی ہے، اس میں بعض اوقات ہم مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہم تعیشات کو ضروریات کا درجہ دیتے ہیں. جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے، ہم تعیشات کو ضروریات کا درجہ دیتے ہیں. ضروریات تو ضروری ہیں، لیکن تعیشات جو ہے ان کو ضروریات بنا لینے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. وہ شخص کبھی ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا جس کے نزدیک تعیشات ضروریات بن جائیں اور تعیشات کا غلام بن جائے. تعیشات کو ضروریات کا درجہ دیتے ہیں، ضروریات تو ضروری ہیں، لیکن تعیشات جو ہے ان کو ضروریات بنا لینے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. وہ شخص کبھی ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا جس کے نزدیک تعیشات ضروریات بن جائیں اور تعیشات کا غلام بن جائے. میں ہمارے سامنے مثال ہے اس نوجوان کی کہ جس پر اللہ کے رسول فخر کیا کرتے تھے، جس نے معیار زندگی کو بہت بلند پایا اور اس بلند چوٹی کے اوپر تھا، بلندی سے نیچے کی طرف دوسرے لوگوں کو دیکھتا تھا، اور پھر ایمان نے اسے تجھ سے تقاضا کیا کہ اس بت کو توڑ دو، اور اس نے ایک لمحے کی دیر نہیں کی اور اس بت کو پاش پاش کر دیا. یہ مکے کا شہزادہ مصعب ابن عمیر تھا، مکے میں سب سے مالدار گھرانے کا چشمہ چراغ، جس کی زندگی کے شب و روز کا عالم یہ تھا کہ خوشبو لگا کر جب اپنے گھر سے نکلا کرتا تھا تو مکے کی گلی کوچے اور بازاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ مصعب کی سواری نکلی ہے، جو خوشبو کی لپٹیں پھیل گئی. آگے اور پیچھے غلام اور خادم ہوتے تھے اور بہترین پوشاک زیب تن ہوتی تھی اور بہترین سواریوں پہ سوار ہوتا تھا، اور لوگ اس کی قسمت پر رشک کیا کرتے تھے. اور جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز سنی تو اس پر چونکا، کانوں سے آواز ٹکرائی دل میں اتر گئی. کان بہت کچھ سنتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر آواز نہ اترے. دل کے اندر اتر گئی، غور کیا، بات میں حقیقت نظر آئی، زبان سے کلمہ ادا کیا، آ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں یہ کہتا ہوں. کہا میں اس کا اقرار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اہلم بکا و مرحبن، میں اب تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں. تھوڑے ہی دن گزرے، والدین کو پتہ چل گیا کہ یہ تو باپ دادا کے دین چھوڑ بیٹھا ہے. والدین نے پہلے سمجھایا، فہمائش کی، سرزنش کی، جب کوئی اثر نہیں ہوا تو پھر مار پٹائی شروع ہو گئی، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا گھر میں قید کر دیا گیا، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا. بلکہ اس نوجوان نے کہا کہ آپ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یہ نشہ اترنے والا نہیں ہے، اور جس راستہ میں نے منتخب کیا وہ چھوڑے جانے والا راستہ نہیں، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. جو منزل میں نے اپنے سامنے متعین کر لی ہے اس میں کشش اتنی زیادہ ہے کہ میں نے دنیا کی ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا ہے، اب میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. گھر والوں نے بالآخر وہ سخت ترین سزا دی جو کوئی معاشرہ دے سکتا ہے، اور جو اس سزا کو بھگتنے کے لیے اور اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی بھی پیدا کرتا ہے. اور آسانی کیسے ہوتی ہے؟ دل ہی فیصلہ کرتا ہے، دل ہی کی بات ہوتی ہے. دل جس بات کے اوپر راضی اور خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، وہی آدمی کے لیے جنت بن جاتی ہے. اور اگر دل مطمئن اور خوش نہیں ہے تو پھولوں کی سیج کے اوپر بھی میٹھی نیند نہیں آتی ہے. دل مطمئن نہیں ہے تو نہیں نیند آتی ہے. گھر والوں نے جب گھر سے نکالا تو کیسے نکالا؟ جوتے اتروا لیے گئے، پوشاک اتروا لی گئی، ستر ڈھانکنے کے لیے کھردرے کمبل دے دیے گئے، اور جس گلی کوچے کے اندر وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اور نوکروں اور خادموں کی معیت میں گزرا کرتا تھا، خوشبو میں لپٹا ہوا، اور لوگ اس کی شان سکندری کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، انہی گلی کوچوں کے اندر اب وہ شان کلندری کے ساتھ گزرا، ننگے پاؤں جا رہا تھا. اور دنیا داروں نے اور مادہ پرستی کے پیمانوں سے ناپنے والوں نے، آج تو دنیا ہے ہی مادہ پرست دنیا،
اسی کے پیمانے لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں، وہی ڈکٹیٹ کروا رہی ہے، اور اچھے بھلے نمازی اور نیک اور تہجد گزار بھی اسی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، لیکن پیمانے اللہ اور اللہ کے رسول کے نہیں ہیں، پیمانے دنیا داروں کے، انہیں سے ناپتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس نوجوان کا دماغ چل گیا ہے، دیکھو کیا عیش و عشرت کر رہا تھا اور آج دیکھو اس کی کیا حالت ہے۔ دنیا داروں کے نزدیک یہ بات ٹھیک تھی، دنیا دار یہی فیصلے کرتے ہیں، لیکن اس نے جو فیصلہ کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں میں اس کی کیا قدر و قیمت تھی۔ ہم بھی اگر یہ فیصلہ کر لیں، کر سکیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں میں بڑی قدر ہوگی۔ دار ارکم میں پہنچے، ننگے پاؤں آئے، کمبل میں لپٹے ہوئے آئے، کل تک کی جو کیفیت تھی لوگوں کو معلوم تھی، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا، جو لوگ دار ارکم میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ مصعب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، کیا فیصلہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا ایک جانب دنیا تھی، ایک جانب آخرت تھی، اور یہ خوش قسمت انسان ہے کہ اس نے دنیا کو ٹھکرا دیا اور آخرت کو اختیار کر لیا۔ کما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ۔ اے اللہ کے بندو، آخرت کے مقابلے میں تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور دنیا کی زندگی کا سودا کرنا چاہتے ہو آخرت کو چھوڑ کر، تو جان لو کہ دنیا کی زندگی تو متاع قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس اللہ کے بندے نے جو فیصلہ کیا تھا ٹھیک فیصلہ تھا، دنیا ایک جانب کھڑی تھی، آخرت دوسری جانب۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ یہ تو فیصلہ خود انسان کو کرنا ہے، دنیا چاہتا ہے دنیا مل جائے گی، آخرت چاہتا ہے آخرت مل جائے گی، فیصلہ خود کرے گا۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انہی کمبلوں میں لپٹے ہوئے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مکہ سے مدینہ گئے۔ کہا مصعب، مدینہ میں روشنی پھیل رہی ہے، مدینہ میں اسلام کی طرف رغبت ہے، ان لوگوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، تم جاؤ اور ان کو تعلیم دو۔ اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں مدینے کو کسی تلوار نے فتح نہیں کیا، مدینے کو اس داعی کی دعوت نے فتح کیا۔ اور جب وہاں حضور کو یہ پیغام بھیجا اور یہ خط لکھا کہ یا رسول اللہ مدینہ تو منتظر ہے، آپ آ جائیے، مدینہ نے تو اپنے دل کے دروازے کھول دیے، آپ تشریف لے آئیے، تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی تعلیم اور جن کی دعوت اور تبلیغ نے پورے مدینے کو فتح کر دیا تھا، کسی فوج نے فتح نہیں کیا، کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی اس پر، دعوت نے فتح کیا، اور آن حضور تشریف لے آئے۔ اور جنگ احد میں جب گئے تو جنگ احد میں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، جنگ احد کا علم مصعب کے ہاتھ میں تھا، اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کو آخری دم تک سر بلند رکھا، ایک بازو کاٹ دیا گیا، دوسرے بازو میں پکڑ لیا، وہ بھی کاٹ دیا گیا تو کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ جھنڈے کو سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اور جب شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کو دفن کیا، تو حضرت مصعب کے جسم پر اس وقت بھی بعض روایات کے مطابق دو چادریں، بعض روایات کے مطابق دو کمبل تھے، چادریں تھیں یا کمبل تھے تو اتنے چھوٹے تھے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب آن حضور ان کو دفن کر رہے تھے، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ وہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ مصعب کے پاؤں پر گھاس کاٹ کر ڈال دو، ازخر گھاس جو وہاں اس علاقے میں ہوتی ہے وہ کاٹ کر ڈال دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو جس حال میں بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے بے قرار ہے۔ یہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اس انداز میں آئے اور جنت کی طرف پیش قدمی کر گئے، جو فرمایا قرآن مجید کے اندر سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، سورہ الحدید، اور سورہ آل عمران میں فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین۔ پیش قدمی کرو، سرعت کے ساتھ آگے بڑھو، دوسروں سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو، کہاں؟ جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف۔ یہ نوجوان آیا، تیزی کے ساتھ سفر طے کرتا ہوا اور بلندی کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہوا، اور روشنی کے مینار جگہ جگہ تعمیر کرتا ہوا، اپنی معاشرت میں، اپنے چال چلن میں، اپنی زبان میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں، اور بالآخر میدان جہاد میں روشنی کے مینار تعمیر کر کے چلا گیا۔ کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کیا عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف، رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، میرے والد عبد الرحمن ابن عوف اکثر نفلی روزے رکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب دسترخوان پہ بیٹھے روزہ افطار کرنے کے لیے اور ہم نے انواع اقسام کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، تو ہمارے والد ان چیزوں کو دیکھ کر داروں قطار رونے لگے. تو ہم نے ابا جان سے پوچھا کہ ابا جان، یہ تو اللہ کے شکر کا وقت ہے، شکر کا موقع ہے، آپ نے روزہ رکھا تھا، اب روزہ افطار کرنے والے ہیں، آپ اس موقع پر رو رہے ہیں. تو کہتے ہیں ان کی ہچکی بند گئی اور انہوں نے کہا بس آج مجھے مصعب بن عمیر بہت شدت کے ساتھ یاد آیا ہے. یہ انواع اور اقسام کی نعمتیں جو تم نے یہاں رکھی ہیں، یہ مصعب بن عمیر کی قسمت میں تھی. اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے ان سب کو چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا، اور روکھی سوکھی پر پھر باقی ماندہ زندگی گزاری. اور فرمایا کہ جب آخری وقت میں ہم اس کو دفن کر رہے تھے تو اس کے جسم پر تو پورا کفن بھی نہیں تھا، اور اس حال میں وہ دنیا سے چلا گیا. میں ان جب نعمتوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کے بدلے میں دنیا ہی میں ہمیں سب کچھ دے دیا، وہ تو مجھ سے بہت بہتر تھا اور اس کو تو پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا اور وہ دنیا سے شان کے ساتھ گیا. میرے بھائیو، اسی جنگ احد میں جہاں مصعب شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو ان میں ایک صحابی ہیں جن کو پہچانے نہیں جا سکا تھا، سب لوگوں کو پہچان لیا گیا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، ان کو جمع کیا گیا تھا، ان کا جسم نہیں تھا صحیح سلامت. باقی ایک صحابی تھے کہ جن کا جسم تو پورا موجود تھا لیکن اس قدر زخم لگے تھے اور اتنے زخم تھے چہرے پر بھی اور سارے جسم پر کہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا یہ کون ہے، یہ شہید وفا کون ہے. تو یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مدینہ کے انصاری صحابی. ان کی بہن نے ان کے ہاتھوں کی انگلیاں پہچان کر کہا یہ میرا بھائی ہے. یہ کیسے شہید ہوئے؟ جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی اور لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے اور قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آئے دنیا کے اندر، اپنا اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، کوئی ہمیشہ یہاں نہیں رہا، کوئی اللہ کا رسول ہمیشہ نہیں آ رہا، ہمیشہ تو کس کو رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رہنا ہے. اگر اللہ کے رسول شہید ہو جائیں یا دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ افواہ میدان جنگ کے اندر پھیل گئی تھی اور کافر خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر لیا ہے. حضرت سعد بن معاذ نے بھی یہ خبر سنی اور وہ میدان جہاد سے پیچھے ہٹنے لگے، حالانکہ وہ بڑے ثابت قدم انسان تھے، بڑے اولو العزم اور بڑے صاحب بصیرت. ان کو انصار کا صدیق کہا گیا، صدیق الانصار، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق مہاجرین کے صدیق ہیں، تو کہا انصار کا صدیق سعد بن معاذ. یہ جلیل القدر صحابی بھی پیچھے ہٹنے لگا. جب وہ پیچھے ہٹ رہے تھے تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ جو ڈٹے ہوئے تھے دشمن کے مقابلے پر، ہر جانب سے حملے ہو رہے ہیں لیکن ڈٹے ہوئے ہیں، تو کہا بھائی سعد کہاں جا رہے ہو؟ دشمن سے لڑ بھی رہے ہیں اور آواز دے کر کہہ رہے ہیں، اس طرف نہیں دیکھ رہے، بس ایک نظر دیکھا تھا کہ سعد جا رہے ہیں، دشمن کی طرف توجہ اور آواز دے رہے ہیں، سعد بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا انس، کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے؟ تو فرمایا سعد، اگر اللہ کے رسول شہید ہو گئے تو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی واللہ انی لاجد ریح الجنۃ من ورائی احد، خدا کی قسم احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. دیکھیے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، دشمن سے بے جگری سے لڑے اور شہید ہو. اسی میدان جہاد میں، احد کے میدان میں، ایک صحابی شہید ہوئے جن کی عمر 70 سال کے قریب تھی، اور جب مدینہ سے چلنے لگے تھے تو اس وقت میں ان کے بیٹوں نے بہت منع کیا، انہوں نے کہا ابا جان آپ گھر پر رہیں، ہم آپ کے چار جوان بیٹے ہیں، ہمیں بھیجیے. کہا نہیں تم بھی چلو میں بھی چلوں گا. کہا کہ گھر میں کسی کو رہنا؟ کہا تم میں سے ایک گھر میں رہ جائے. کہا نہیں آپ بزرگ ہیں اور آپ کی ٹانگ میں بھی نقص ہے، لنگڑے صحابی تھے، لنگڑا کر چلتے تھے، آپ گھر پر رہیں. کہا نہیں میں گھر پر نہیں، خدا کی قسم میں جہاد پر جاؤں گا، خدا کی قسم اٹھا لی. بیٹے آن حضور کے پاس آئے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا، اور جب یہ آئے تو انہوں نے اگر کہا یا رسول اللہ میں نے تو اللہ کے نام کی قسم کھا لی ہے میں جہاد پر جاؤں گا، آپ نے فرمایا اچھا قسم کھا لی ہے؟ کہ ہاں جی میں نے قسم کھا لی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. گھر سے جب جانے لگے تو گھر کے دروازے پر دیکھیے دعا کیا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اپنے گھر کی دہلیز پر، کہا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ولا تردنی خائبا الی اہلی، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما دے اور مجھے ناکام اور نامراد کر کے واپس نہ میرے گھر میں لے آنا. کر کے چل پڑے. راہ حضور سے آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میں لنگڑاتا لنگڑاتا دربار رسالت میں آ جاتا ہوں, اسی طرح لنگڑاتا لنگڑاتا دربار خداوندی میں پہنچ جاؤں گا. اور اپنے بیٹے مخلد کو کہا کہ دیکھو بیٹا, میرے قریب رہنا اس وجہ سے نہیں کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے, مجھے اللہ کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم تو شاید واپس چلے جاؤ. میں واپس نہیں جاؤں گا. واپس جاؤ تو جا کر لوگوں کو تم بتا تو سکو نا, جسے لنگڑا اور ناکارا سمجھ کر تم گھر میں قید کرنا چاہتے تھے, جب میدان جنگ میں تلواریں تلواروں سے ٹکرائی تھی تو وہ دشمن سے لڑا تھا کہ نہیں لڑا تھا, اور جب شہید ہو گئے. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر کھڑے ہو کر جب ان کی جسد خاکی کو دیکھا تو ہاں حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. تو اس کے بعد آپ گویا ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں, اللہ کے نام کی قسم کھا لے ابرہ اللہ, اللہ ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا. اللہ کے نام کی قسم کھا لے, اللہ جھوٹا نہیں ہونے دیتا. اور ایسے کسی شخص کو دیکھنا ہو تو اس شہید وفا کو دیکھ لو. قسم کھا کر گھر سے چلے تھے, واپس نہیں آنا ہے, ادھر جانا, آگے جانا ہے. اللہ تعالی نے شہادت کا مقام عطا فرمایا. 70 سال کا بوڑھا جو ہے اس کو بھی آپ دیکھیے کس قدر جوان ہمت ہے, اور 14 سال کا بچہ جو ہے اس کو بھی دیکھیے کہ اس کا جذبہ کیا ہے. یہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور یہ کس لیے سب سارا کچھ کر رہے تھے؟ کیا کوئی مال غنیمت چاہتے تھے؟ نہیں, مال غنیمت نہیں چاہتے تھے. اپنا نام چاہتے تھے؟ نہیں, نام و نمود کے بھوکے نہیں تھے. کیا چاہتے تھے؟ اللہ کی رضا چاہتے تھے, اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا چاہتے تھے. یہ تکون کلمۃ اللہ ہی العلیا ان کے پیش نظر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ہر ادا پسند تھی. کیسے پسند تھی, کس حد تک پسند تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا. پڑھا ہے نا آپ نے, یہاں تو ماشاءاللہ دروس قرآن ہوتے رہتے ہیں, بہت اچھے دروس ہوتے ہیں, بہت بہت اچھے مدرسین ہیں, اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں, ایسے مربی آپ کو ملے ہوئے ہیں. سورہ لقمان کے اندر بھی فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. سورہ اسراء کے اندر بھی فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. زمین میں اکڑ کر نہ چلا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکڑ کر چلنے والے اور اکڑ کا مظاہرہ کرنے والے پسند نہیں ہیں. اور اکڑ کر چلنے والوں, کیا تمہارے اکڑ کر چلنے سے زمین پھٹ جائے گی؟ یا تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جاؤ گے اکڑ کر چلنے سے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں کر سکتے, اکڑ کر نہ چلا کرو. لیکن دیکھیے, ابو دجانہ اسی میدان احد میں دشمن کی طرف گئے اور اکڑ کر گئے, اور اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. اللہ تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے, وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں. اور مسکرا کر فرمایا کہ عرش عظیم کے مالک کو بندوں کا اکڑ کر چلنا پسند نہیں ہے, مگر آج ابو دجانہ کا اکڑ کر چلنا اس کو بھی پسند ہے. اور کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ ابو دجانہ دشمن کی اس طاقت کے سامنے اسلام کی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اسلام کی قوت کو لوگوں کے سامنے, کافروں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. کہ کمزوری نہ کمزور نہ سمجھیں وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ان بندوں کا جو اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, ابو دجانہ کو قطن اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے. اگر چاہیے تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے, پھر اللہ پسند نہ کرتا اس بات کو. میں اور آپ اگر کبھی ریاکاری سے کچھ کام کرتے ہیں, دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اس کو نہیں دے سکتے. ہمارے دل کے اندر کیا جذبہ ہے, کیا خواہش ہے, لوگ ہمیں کیا کہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اگر لوگوں کے لیے ہم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں ہی کی سپرد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ تمہیں کہہ لیں. اور بدقسمت ہے وہ انسان جس کو لوگ تو بہت اچھا کہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اچھا نہ کہیں. کیا حاصل ہوگا اسے, لوگ اسے اچھا کہتے رہیں, لوگ اسے کندھے پہ اٹھاتے رہیں, کیا اسے حاصل ہوگا؟ لوگ اسے برا بھی کہتے رہیں, لوگ اسے اس کی کوئی قدر نہ کریں, لوگ اس کا کوئی نوٹس نہ لیں, لیکن اس کی نظروں میں اگر اس کی قدر ہے تو وہ خوش قسمت انسان ہے. اور میں کتنے ہی پراگندہ بال ہیں, پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہیں, مجلس سے کبھی غیر حاضر ہو جاتے ہیں تو کوئی نوٹس بھی نہیں لیتا کہ وہ نہیں آیا. کسی کے پاس چلے جاتے ہیں, کوئی وزن بھی نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ان کا وزن ہے, اور وزن اللہ ہی کی نظروں میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا والے کسی کو کیا دیں گے؟ دنیا والوں کی نظروں میں کسی کا وزن ہوگا تو کیا حاصل ہو جائے گا؟ ابو دجانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب تھی. ابو دجانہ اپنی ذات کے لیے اکڑ نہیں رہا تھا, وہ اللہ کے دین کی قوت کے ایک سمبل کے طور پر اکڑ کر چلے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعریف بھی فرمائی. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ احد کے دن عام حضور نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی, لوگ دیکھ رہے تھے اس تلوار کو. آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے میری تلوار لے؟ ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں لوں, سارے آگے بڑھے, یا رسول اللہ مجھے دیجیے, مجھے دیجیے. آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جائیے, من یاخذہ بحقہ، کون ہے جو اس کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ فرض کیا کہ یا اسلح اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس میں دندانے پڑ جائیں، یہ ٹیڑھی ہو جائے، لڑائی لڑتے لڑتے لیکن ہاتھ نہ رکے. دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ کسی کمزور اور ضعیف پر نہ اٹھے، کسی کمزور اور ضعیف کا خون نہ گرائے. لوگ پیچھے ہٹ گئے، دو صحابہ رہ گئے، بھی حق ادا کرنا بڑا مشکل ہے، کہیں کوئی اس میں کوتاہی ہو جائے، کوئی گستاخی ہو جائے، پھر کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول؟ پیچھے ہٹ گئے. دو صحابہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ حق ادا کریں گے، دیجئے. کون کون تھے؟ ابو دجانہ تھے اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت زبیر نے کہا مجھے دیجئے. حضرت زبیر بہت بڑے جوان مرد تھے، ہاں حضور کے رشتے دار بھی تھے، پھوپھی زاد بھائی تھے. اور حضرت زبیر کا یہ مقام جو جنگ خندق میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا تھا، یہ بھی بڑا بلند مقام ہے. دشمن جب خندق پہ عبور کر کے اندر دو آگے تھے، تو ایک کو حضرت علی نے قتل کیا تھا، دوسرے کو حضرت زبیر نے قتل کیا تھا، اور وہ گھوڑے پر سوار تھا، اور آپ نے اس کے جو شانے کے اوپر تلوار ماری تھی تو اس کے جسم کو کاٹتی ہوئی گھوڑے کی زین تک اتر گئی تھی. اور لوگوں نے کہا تھا زبیر ہم نے ایسی تلوار کبھی نہیں دیکھی. تو اس موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائیو یہ تلوار کا کمال نہیں ہے، یہ اس ہاتھ کا کمال ہے جو تلوار کے دستے پر تھا. اس وقت بھی چونکہ ہر جانب سے لوگ دشمن امڑ آئے تھے اور لوگ کمزوری میں مبتلا تھے، تو قوت کا مظاہرہ کرنا مطلوب تھا کہ لوگوں کے حوصلے بلند ہو جائیں. ایک نمونہ بھی سامنے آ گیا تھا پھر یہ الفاظ. تو حضرت زبیر نے ہاتھ بڑھایا، حضور نے نہیں دی تلوار. حضرت زبیر کو افسوس بھی ہوا، دونوں کی طرف دیکھا، ابو دجانہ نے سرخ پٹکا سر پہ باندھ رکھا تھا، ان کو تلوار دے دی. اور حضرت زبیر کہتے ہیں مجھے ملال ہوا، میں نے کہا مجھے نہیں دی، ابو دجانہ کو دے دی. پھر میں دیکھتا رہا، کہتے ہیں اس صفوں کی صفیں چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں ہند بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے گرد قریش کی عورتیں جمع تھیں، اور وہ شیر گا گا کے لوگوں کے حوصلے بلند کر. یہ بعد میں جنگ کا پانسا پلٹا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا گیا، جب تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ گئے. شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اذ تسعدون، کہ یاد کرو تم اس وقت کو جب فتح کے بعد تم نے کمزوری دکھائی اور تم پیچھے پلٹے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی تھی، پھر اس کے بعد تم نے کمزوری دکھائی. تو حضرت ابو دجانہ ہند تک پہنچ گئے اور کہا کہ اگر اللہ کے رسول کی تلوار نہ ہوتی تو ہند آج تیرا گلا کاٹ دیتا. اور ہند بھی اس قابل تھی کہ اس کا گلا کاٹا جاتا، وہ میدان جنگ میں وہ بڑا رول ادا کر رہی تھی، لیکن کہا نہیں، اللہ کے رسول کی تلوار کسی عورت کے خون سے آلودہ ہو جائے نہیں، اگر اللہ کے رسول سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو تیرا گلا کاٹ دیتا، پھر تجھے چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول کی تلوار ہے، اس سے کسی عورت کا خون نہیں گرانا چاہتا. اور پھر اسی طرح صفیں چیر کے واپس پلٹے. تو زبیر کہتے ہیں کہ واقعی ابو دجانہ نے حق ادا کیا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی شہادت بھی بہت بلند پایا شہادت. یہ لوگ غازی تھے تو بھی بلند درجہ کے تھے، اور شہید تھے تو بھی بلند درجہ کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ تو معروف صحابہ ہیں، ہر ایک ان کو جانتا ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں. لیکن آئیے آپ کو میں ایک بات سناؤں، اور ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ایسا صحابی جس کا نام بھی لوگ معلوم نہیں کر سکے. حیران ہوں گے کیوں ایسا بھی صحابی کوئی جس کا نام، ہاں موقع ہی نہیں ملا کسی کو نام معلوم کرنے کا. امام بیہقی اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے قلعوں میں سے کچھ قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا، یہودیوں کے قلعوں میں سے کچھ قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا. عصر کی نماز کا وقت تھا، لوگ نماز سے فارغ ہو چکے تھے اور قلعوں کا محاصرہ جاری تھا، جنگ ہو رہی تھی. کہتے ہیں کہ ایک لمبا تڑنگا سیاہ رنگ کا چرواہا بکریاں چراتا ہوا ادھر سے گزرا، اور نام کیا بیان کیا ہے، اسود الراعی، معجزات میں بھی اس کو بیان کیا ہے، حضور کے معجزات میں اس کو لکھا گیا. ولید العازمی نے اپنی کتاب المعجزات المحمدیہ میں اسود الراعی کا عنوان باندھا ہے، اور آگے پھر حوالے دے کر پورا واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چرواہا پسینے سے شرابور تھا، سیاہ رنگ کا تھا، لمبا کرتا پہن رکھا تھا، لمبی لٹھ ہاتھ میں تھی، بکریاں چراتا ہوا آیا اور حضور کے پاس پہنچ کر کہا کیا آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں؟ وہ سادہ انداز میں ہوئی جو سادہ انداز تھا اس کا. فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. کہا اچھا مجھے بتائیے اگر میں آپ کو اللہ کا رسول مان لوں میرا ایمان قبول کر لیا جائے گا؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں قبول کیا جائے گا. کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد کہا میں جہاد میں حصہ لے سکتا ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے اجازت دیجیے کہ میں جہاد میں حصہ لوں، لیکن اس سے پہلے مجھے ذرا اجازت دیجیے، میں یہ بکریاں جو ہیں یہ فلاں یہودی کی ہیں، میں اس کا غلام نہیں ہوں، ملازمت کرتا ہوں اس کے پاس، میرا اس کی جانب کچھ نکلتا ہے، اس کا میری جانب کچھ نہیں نکلتا، معاوضہ میرا اس کے پاس موجود ہے، میں نے اس کو کچھ نہیں دینا ہے، میں بکریوں کو ذرا ہانکا ہوں۔ گئے اور بکریوں کو کنکریاں مار کر، بکریوں جاؤ چلی جاؤ، میں نہیں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تو واپس آئے اور جو اگلے مورچوں پر لوگ لڑ رہے تھے قلعے کے بالکل قریب، ان کے ساتھ جا کر شامل ہو گئے۔ اسود اور رائی، سیاہ رنگ کا چرواہا، کیا نام تھا نہیں معلوم۔ ایک بھی نماز نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا اور سیدھا جنت میں چلا گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ غفلت نہیں کی نماز میں، موقع ہی نہیں آیا، کوئی روزہ نہیں رکھا، روزے کا موقع ہی نہیں آیا۔ وہ تو سابقوا الی مغفرت من ربکم کی ایسی مثال ہے، آیا ایمان میں داخل ہوا، سیدھا جنت میں، اگلا قدم ہی جنت کے اندر رکھ دیا، ایک قدم ایمان کے اندر اور پھر دوسرا قدم جنت کے اندر، شہادت کے راستے۔ کہتے ہیں کہ اگلے صفوں میں جا کر دشمن کے مقابلے پر ڈٹ گئے اور دشمن کی طرف سے ایک بہت بھاری پتھر پایا منجنیک میں انہوں نے پھینکا، ان کو لگا اور یہ گرے، زخمی ہوئے اور جہاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ صحابہ نے عام حضور کو بتایا کہ ابھی جو چرواہا آپ کے پاس کھڑا تھا، سوال جواب کر رہا تھا، وہ زخمی ہو گیا ہے، اور عام حضور اٹھے اور آپ کے جانے تک وہ زخمی شہید ہو چکا تھا۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچے، اور یہ واقعہ حدیث میں منقول ہے کہ ہاں حضور جب اس کے قریب پہنچے تو آپ نے رخ پیچھے پھیر لیا۔ صحابہ نے آپس میں چے میں گوئیاں کی کہ ابھی ابھی تو یہ آیا تھا، ابھی پتہ نہیں اس کو ایمان کے تقاضے بھی معلوم تھے کہ نہیں تھے، صرف اس نے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت ہی پڑھا تھا، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے رخ پیچھے پھیر لیا۔ اللہ کے رسول تو جان گئے، ہمیں تو نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے اپنا رخ پیچھے پھیر لیا۔ اللہ کے رسول نے یہ باتیں سنی تو آپ نے فرمایا، لوگوں تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جب یہاں آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، جنت سے حوریں آ چکی تھیں اس کے استقبال کے لیے، اور چونکہ اسی کے لیے بھیجی گئی تھیں تو میں ذرا پیچھے ہٹ گیا کہ وہ حوریں پردہ کر لیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ کوئی نماز نہیں پڑھی اور کوئی روزہ نہیں رکھا، اور ایک دم کلمہ پڑھا اور دل کے اندر جو جاگی تھی، میں جاؤں جہاد میں شامل ہو جاؤں؟ ہاں ہو جاؤ، جہاد میں شامل ہو گئے اور شہید ہوئے اور جنت میں پہنچ گئے۔ اسلام جو دنیا کے اندر غالب ہوا، تعداد کے بل بوتے پر نہیں، ساز و سامان کے بل بوتے پر نہیں، تعداد میں تھوڑے تھے، ساز و سامان کم تھا، وسائل کی کمی تھی، لیکن یہ ایمان تھا اور یہ جذبہ تھا جس نے ان کو کامیاب کیا۔ اور جس قوم اور جس فوج کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اسلحہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسلحے سے اسلحے کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایٹم بم کا جواب ہے، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور کوئی بھی بم ایمان کا جواب نہیں ہے، ایمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے۔ ایمان، جذبہ شہادت، جذبہ جہاد، یہ قوت تھی، یہ قوت امت کے پاس تھی، تو ساز و سامان کی کمی اس کے آڑے نہیں آئی، یہ غالب تھی، یہ قوت کمزور ہو گئی، وہن پیدا ہو گیا، تو وسائل بے پناہ ہیں، ہم اپنے دفاع کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، ہم نے اپنا دفاع دوسروں کے سپرد کیا ہوا ہے، ہمارے وسائل پر وہ قابض ہیں، ہم ہی میں سے ایک کو ہوا بنا کر وہ سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں آپ کے یہاں کے ایک اخبار میں ایک کارٹون دیکھ رہا تھا، دو یا تین دن پہلے کی بات، محمود کہیل جو بڑا یہاں کا کارٹونسٹ ہے، اس نے ایک کارٹون بنایا اور وہ عرب نیوز کے اندر چھپا، شرق الاوسط میں بھی چھپا، اس میں اس نے ایک جانب ایک بڑا سمرا گھوڑا جس کے اوپر سارا ساز و سامان، زین اور سارا سامان اس کے اوپر کسا ہوا ہے، اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور بیچ میں امریکہ کا صدر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہے، اور دوسری جانب ایک چیک پوسٹ جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے، اور اس جانب عراق ہے، اور اس نے اپنی کلاشن کوف جو ہے اس کا بٹ عراق کی طرف رکھا ہوا ہے، اور اس کا دہانا جو ہے وہ اس گھوڑے کی طرف ہے، وہ گھوڑا جو معیشت کی خوشحالی کی علامت ہے، خوب موٹا تازہ گھوڑا ہے، خوب راتب اور دانا اس کو ملتا ہے، اس کی طرف گولیاں اس میں سے نکل رہی ہیں، اور وہ گولیاں بظاہر یوں اشارہ عراق کی طرف ہے، عراق کی طرف نہیں وہ گولیاں جا رہی ہیں، عراق کی طرف وہ الگ اور گولیاں مارتے ہیں، اور عراق کو انہوں نے ہراساں کر رکھا ہے، عراق کو انہوں نے تنگ کر رکھا ہے، عراق کے بچے مر رہے ہیں، عراق کے بوڑھے اور مریض مر رہے ہیں، لیکن اصل متمع نظر کیا ہے؟ اصل متمع نظر نہ صدام ہے نہ عراق ہے، اصل متمع نظر وہ دولت ہے جس دولت پر وہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، اور جس دولت کو ہم خود استعمال نہیں کر پاتے، ہم اپنا دفاع خود نہیں. گولیاں جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں؟ اس گھوڑے کی طرف جا رہی ہیں، وہ معیشت جو ہے اس کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، اور عراق کی طرف صرف اس کا بٹ ہے. یہ ظاہر کارٹونسٹ نے ایک کارٹون بنایا، لیکن اس پوری حقیقت کی ترجمانی کی ہے، صورتحال کا پورا نقشہ کھینچا ہے ایک کارٹون کے اندر. ایک مضمون میں شاید آپ وہ بات بیان نہ کر سکیں جو اس نے اپنے اس کارٹون کے ذریعے سے آپ کو بتا دی. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، کہیں ہم خود فیصلے نہیں کرتے. بظاہر ہم 60 آزاد ممالک ہیں، کیوں آزاد نہیں آج؟ فیصلے ہمارے کہیں اور ہوتے ہیں. اس وجہ سے آزاد نہیں، ایمان کمزور ہے، قیادت کا بحران ہے. جہاد لوگوں نے انڈیویجولی شروع کیا ہے، پرائیویٹ آرگنائزیشن نے شروع کیا ہے، کوئی ریاست جہاد کے علمبردار نہیں ہے. مسلمان ریاستوں کو جہاد کا علمبردار ہونا چاہیے. مسلمان ریاستیں تو مسلمان ریاستیں ہی اس وقت ہلا سکتی ہیں، اور اسلامی ریاستیں اس وقت ہلا سکتی ہیں جب جہاد ان کی بنیاد ہو. لیکن جہاد کو ترک کیا ہوا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں سراپا جہاد ہیں، نمونہ ہیں ہمارے لیے. صحابہ کرام کی مائیں اپنے بیٹوں کو سناتی ہیں، وہ کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے. اس تاریخ سے ہمیں جڑ جانا چاہیے. یہی تاریخ قرآن مجید کے اندر ہے، ان صحابہ کرام کے واقعات قرآن مجید میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں. قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قرآن ان کی تعریف جگہ جگہ کرتا ہے، ان کی ہمت اور ان کی جرت کو تمغے عطا کرتا ہے. اور یہی ہمت اور جرت پیدا ہوتی ہے جب آپ ان واقعات کو عبرت کی نگاہ سے پڑھتے ہیں، صرف تاریخ سمجھ کر پڑھ کر گزر جانے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کے لیے. پڑھیے، سنائیے، لکھیے، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کا جو دم بھرتے ہیں تو ان کے نقوش پا پہ چلنے کی کوشش بھی کریں، اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں ثابت قدم رہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.